یہ کتنا واضح مسئلہ ہے، اس سے واضح بات شاید ہی کوئی ہو۔ تو ہمارے ہاں یہ جو ایک عام بات مشہور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مجلسوں میں حاضر ہوتے ہیں اور وہاں پر وہ موجود ہوتے ہیں اور مختلف لوگوں کے کام سنوارتے ہیں، یہ سب باتیں جو ہیں خود ساختہ ہیں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ جب میں نہیں تھا وہاں دنیا میں تو تو جانتا تھا، تجھ کو پتا تھا، مجھے نہیں پتا۔ تو بالکل اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی وفات کے بعد یہ نہیں جانتے کہ دنیا میں پیچھے کیا ہو رہا ہے، اور مختلف مجلسوں میں حاضر ہونے کی بات تو نہ کہیں قرآن میں ہے نہ کہیں سنت میں ہے، جس کو ہم نے اپنی روزمرہ کی پریکٹس بنا لیا ہے۔ جہاں کہیں میلاد ہوتا ہے وہاں ہمارا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ آپ تشریف لا رہے ہیں، یہ بات نہ قرآن سے ثابت ہے نہ کسی حدیث سے ثابت ہے، یہ بالکل ایک خود ساختہ بات ہے۔ افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ جو باتیں قرآن میں لکھی ہوئی ہیں ان پر ہم توجہ کم دیتے ہیں، اور جو باتیں ہماری من گھڑت ہیں، خود پسند ہیں، ان کے اوپر ہم تکیہ کیے بیٹھے، ان کو دین کا ایک بنیادی حصہ بنا لیا ہم نے۔ آپ دیکھیں نا کہ اگر یہ ایسی ہی بات ہوتی تو قرآن میں اس کے بارے میں کہہ دیا جاتا کہ لوگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دنیا میں ہر ایک کے گھر میں آ کر دیکھیں گے کہ تم لوگ کیا کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کی شان کے خلاف ہے یہ بات، اگر اس کو تھوڑا سا بھی سنجیدگی سے سوچا جائے تو آپ کو زیب نہیں دیتا۔ آپ دیکھیں کہ کسی بھی بڑے انسان کے ساتھ جب آپ کو ملاقات چاہیے ہوتی ہے تو آپ صرف اپنے گھر میں جب آپ کا دل چاہے ایک مجلس رکھ لیتے ہیں اور پھر اس کو بلاتے بھی نہیں اور وہ خود ہی آ جاتے ہیں۔ کبھی کسی نے ایسے کیا؟ تھوڑا سا عقل سے بھی ہم ذرا سوچیں اس بات کو، از اٹ پاسبل؟ تو کیا ایک نبی کا مقام ایسا ہے؟ کبھی ہم تھوڑی سی سینس استعمال کریں کہ ہم خود اپنی مرضی سے ایک تقریب رکھ لیں، خود مرضی کا ایک نام دے دیں اس کو، اور پھر جو دل میں آئے کرتے رہیں، پھر یکا یک کھڑے ہو جائیں اور کہیں وہ آ رہے ہیں۔ یہ بات نہ قرآن میں ہے نہ سنت میں ہے، عقل بھی اس کو نہیں مانتی۔ عقلی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے ادب اور احترام کے تقاضوں کے بھی خلاف ہے۔ اور جب کوئی آپ کے گھر میں آتا ہے آپ اس کا استقبال کیسے کرتے ہیں؟ سب گھر والے کھڑے ہو کے گانا شروع کر دیتے ہیں۔ کسی کا استقبال کبھی ایسے کیا آپ نے کہ اگر سپوز کہ اگر آپ مان ہی لیتے ہیں ہم آپ کی بات تھوڑی دیر کے لیے کہ آ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا ایسے ہی استقبال ہونا چاہیے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں خواتین کی مجلس میں اس طرح بغیر اجازت کے جاتے تھے؟ جاتے تھے آپ؟ آپ کو معلوم ہے ایک عید کے موقع پر جب خواتین کو آپ نے وعظ کرنا تھا تو اس وقت بھی اکیلے نہیں گئے تھے، حضرت بلال کو ساتھ لیا تھا، اور پھر جا کر ان کو جو بات کرنی تھی کی۔ آپ کس طرح سوچ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن میں تو یہ حکم ہے کہ جب کسی کے گھر میں جاؤ تو کیا کرو؟ اجازت لو، یہ قرآن کا حکم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر اجازت گھروں میں آتے چلے جائیں؟ از اٹ پاسبل؟ تھوڑی دیر تو ہوش سے کام لے، بغیر ناک کیے عورتوں کی مجلس میں، اور وہ بھی ان عورتوں کی مجلس میں جو کھڑے ہو کر ان کے لیے اس طرح کے شعر پڑھ رہی ہوں۔ ہم نے یہ کیسا دین بنا لیا ہے جس پر ہم سب آنکھیں بند کر کے پیروکاری کر رہے ہیں؟ صحابہ کرام کے درمیان ایسی کوئی چیز نہیں تھی، اور اگر آج کوئی سمجھانے کی کوشش کرے تو اس کو وہابی کا ٹیگ لگا کے شن کر دیتے ہیں کہ بس اس سے آگے بات نہ کرو، کیونکہ ہم اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں کہ سننا بھی نہیں چاہتے کہ سن تو لیں۔ کوئی شخص بات کیوں نہیں سنتا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ جب اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرا اوپینین کمزور ہے، میں غلطی پر ہوں، اس لیے میں کسی کی بات نہیں سن سکتا، پھر غصے میں آ جاتے ہیں ہم، جذباتیت کا شکار۔ جو شخص ہدایت کا متلاشی ہوتا وہ کبھی ایسا نہیں کرتا، وہ ضرور بات سنتا ہے، اس کو ہمیشہ یہ رہتا ہے شاید میں کہیں غلطی پر ہوں تو مجھے اپنی غلطی کی دنیا میں اصلاح کر لینی چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن تو سب چلے جائیں گے، کوئی نہیں چھڑائے گا۔ اور ہر وقت وہ اس بات کے لیے پریشان رہتا ہے کہ کوئی بات مجھ سے میری غلط نہ ہو، جہاں سے بھی میری اصلاح ممکن ہو میں اپنی اصلاح کر لوں، کہ کسی چیز پہ پکڑ نہ ہو جائے میری. لیکن جو شخص ہدایت کا متلاشی ہو، اس کا یہ اخلاق نہیں ہو سکتا کہ وہ بات سننے سے بھی انکار کر دے اور غصے میں آ جائے اور جذباتیت میں آ جائے اور دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کر دے. تو ہم سب کو اس بات پر ٹھنڈے دل سے کسی وقت بیٹھ کے سوچنا چاہیے. یہ میری بات کرنے کا مطلب نہیں کہ آپ یہاں سے اٹھیں اور باہر جا کے فتوے جھاڑنا شروع کر دیں اور جہاں کہیں کچھ ایسا ہو رہا ہو وہاں بدتمیزی اور بد اخلاقی شروع کر دیں. نہیں، ہرگز نہیں. آپ کسی کو اس کے پیچھے پڑ کے کچھ نہیں کہیں گے، لیکن جہاں کہیں بات ہو بہت ہی سوز، اخلاص، ادب، احترام کے ساتھ دوسرے کو سمجھانے کی کوشش کریں اور اس سے پوچھیں یہ دو تین باتیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں خواتین کی مجلس میں کس طرح جاتے تھے، کیا طریقہ تھا آپ کے جانے کا، اسلام نے کسی کے بھی گھر میں داخل ہونے کے ادب آداب کیا سکھائے ہیں. قرآن میں سورۃ النور آپ پڑھیں گے، وہاں تو یہ تک کہا گیا ہے ان قیل لکم ارجعوا فارجعوا، اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو چلے جایا کرو، کوئی گھر میں نہیں آنے دیتا تو اصرار نہ کرو کہ ضرور آنے دو. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو جنہوں نے یہ تعلیم دی، اور آپ کی میں انشاءاللہ جب وہاں بات آئے گی کہ جب تم کسی کے گھر میں داخل ہو تو ان کو مانوس کرو، ان کے اوپر سلام کرو اور کسی کے گھر میں جھانکو مت، سلام کر کے ہٹ جاؤ، سامنے کسی سوراخ سے مت دیکھو، یہ سب تعلیمات ہیں. اور ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ یعنی اگر کوئی شخص کسی کو دیکھے کہ وہ اس کے گھر میں جھانک رہا ہے اور وہ اس کی آنکھ پھوڑ دے تو اس پر کوئی کفارہ نہیں، اس کا بدلہ نہیں لیا جائے گا کیونکہ اس نے غلط کیا جو جھانکا کسی کے گھر میں. آپ تو جھانکنے سے بھی منع کر رہے ہیں، کہاں یہ کہ خود تشریف لے آئیں بغیر کچھ. تو اس طرح کی باتیں ہمارے دین میں، کوئی عمل میں کسی چیز کا اضافہ نہیں کرتی، سوائے اس کے کہ ہم لوگوں نے ایک سہارا لے لیا ہے کہ اپنا نہ اخلاق بدلیں نہ عمل بدلیں، صرف اس طرح کی مجلسیں قائم کر کے یہ ثابت کریں کہ ہمیں حضور سے بہت محبت ہے اور یہ چیز ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے اور بس. فلما توفیتنی، پھر جب آپ نے مجھ کو فوت کر دیا، یعنی دنیا سے اٹھا لیا یا مار دیا، کنت انت الرقیب علیہم، تو ہی ان پر گواہ ہے، تو ہی ان پر نگران ہے. وانت علی کل شیء شہید، اور آپ تو ہر چیز پر گواہ ہیں. یہاں ایک حدیث میں ملتی ہے، میدان حشر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کچھ امتی آنے لگیں گے تو فرشتے ان کو پکڑ کر دوسری طرف لے جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ان کو آنے دو، یہ میرے امتی ہیں. فرشتے آپ کو بتائیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیسی کیسی نئی باتیں نکالی. جب آپ سنیں گے تو آپ نے فرمایا کہ میں بھی اس وقت یہی کہوں گا جو اللہ کے ایک نیک بندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، میں بھی یہی کہوں گا. یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوٹ کی، بخاری کی روایت ہے، کہ جب وہ امتی پکڑ کے لے جائے جائیں گے تو کیا کہا جائے گا، آپ کو نہیں معلوم آپ کے بعد انہوں نے کیا کچھ کیا. تو اس سے بھی کیا پتا چلتا ہے کہ آپ لوگوں کے گھروں میں گھوم پھر کے نہیں دیکھ رہے کہ میری امت کیا کر رہی ہے اس وقت. ان تعذبہم، اگر تو ان کو عذاب دے، فانہم عبادک، تو آپ ہی کے بندے ہیں. آپ ان کو عذاب دینا چاہیں تو یہ آپ کے بندے ہیں. وان تغفر لہم، اور اگر آپ ان کو بخش دیں، معاف کر دیں، فانک انت العزیز الحکیم، تو بے شک آپ زبردست حکمت والے ہیں. مسند احمد کی روایت ہے کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نوافل میں اس آیت کو پڑھتے ہوئے ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ بار بار ہر رکعت میں اسے ہی پڑھتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی. کیا؟ ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، اگر آپ ان کو سزا دیں، ان بندوں کو، تو یہ آپ ہی کے بندے ہیں. یا اللہ، تیری اپنی مخلوق ہے. آپ کو معلوم ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بندوں سے بہت پیار تھا، وہ کبھی ایک بندے کا بھی بگڑنا گمراہ ہونا پسند نہیں کرتے تھے، اس کے پیچھے جان دیتے تھے کہ یہ شخص ہلاکت کا شکار ہو جائے گا. لیکن جب آپ پوری کوشش کے باوجود دیکھتے کہ کچھ لوگ سمجھ کر ہی نہیں دیتے، تو اس پر کیا فرماتے؟ یا اللہ پھر تیری اپنے بندے، تیری مخلوق ہے، تو جو چاہے کر ان کے ساتھ. بد دعا پھر بھی نہیں دیتے تھے، ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر تو ان کو عذاب دے تو وہ تیرے ہی بندے ہیں. وان تغفر لہم، اور اگر تو ان کو معاف کر دے، فانک انت العزیز الحکیم، تو تو زبردست ہے، حکمت والا ہے، تو معاف کر سکتا، تجھے کوئی روک نہیں سکتا. قال اللہ، اللہ تعالی نے فرمایا، ھذا یوم، یہ دن، ینفع الصادقین صدقہم، جس دن سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی. قیامت کے دن کیا چیز فائدہ دے گی؟ سچے لوگوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا. اس دن جھوٹ کی کوئی جگہ نہ ہوگی، باطل کہیں ٹک نہ سکے گا. اور صادقین سے مراد کون ہے؟ جنہوں نے اللہ کی ذات کے بارے میں سچ بولا، یعنی کہ ایک ہے، توحید پر قائم رہے. اور سب سے بڑی کائنات کی سچائی کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت کو ماننا. سب سے بڑا جھوٹ شرک ہے. لہم جنات، ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ. رضی اللہ عنہم وردو عن، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. رضی اللہ عنہم وردو عن، یہ کس کی رضا مندی کی باتیں ہیں؟ جو اللہ کو ایک مان لے، اللہ کا حق پہچان لے، سچائی کا ساتھ دے. ذالک الفوز العظیم، یہی ہے کامیابی بہت بڑی. للہ ملک السماوات والارض، اللہ کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی. وما فیہن، اور جو کچھ ان کے اندر ہے، آسمان و زمین کے اندر جو کچھ ہے سب اسی کے اختیار میں ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یہ صدیقی ٹرسٹ والوں نے ایک چھاپا تھا، تاریخ کا ایک واقعہ. یہ لکھتے ہیں کہ مولانا شبلی نعمانی نے ایک مضمون لکھا تھا جس کا عنوان تھا، ندوۃ العلماء کیا کر رہا ہے. اس مضمون میں کلکتہ کے اخبار حبل المتین شمارہ 10 اگست 1906 کا ایک اقتباس نقل کیا گیا تھا. یہ اقتباس مولانا محمد اسحاق جلیس ندوی کی تاریخ ندوۃ العلماء حصہ اول سے بعض اضافوں کے ساتھ درج ذیل ہے. یہ سارا ریفرنس اس لیے دے رہی ہوں کہ من گھڑت افسانہ نہیں، اور بہت ہی دل دہلا دینے والی بات ہے، اس لیے آپ لوگوں کو سنانا چاہتی ہوں، کئی دن سے میں ساتھ رکھے ہوئے ہوں. یہ لکھتے ہیں کہ جس زمانے میں روسی قوم بت پرست تھی، شہنشاہ روس ولادی میر نے مذاہب کی تحقیق کے لیے ایک جلسہ طلب کیا، جس میں علماء اسلام کو بھی بلایا تھا. جو صاحب اس غرض کے لیے قازان سے تشریف لائے تھے، یعنی جو عالم، انہوں نے اسلام کے تمام عقائد اور فلسفے میں سے صرف یہ مسئلہ منتخب کر کے پیش کیا کہ اسلام میں سور کا گوشت کھانا بالکل حرام ہے. مورخ روس لکھتے ہیں کہ شہنشاہ روس ولادی میر نے، جو اسلام کی طرف مائل تھا اور چاہتا تھا کہ تمام قوم روس کے لیے مذہب اسلام کا انتخاب کرے، لیکن قازانی عالم نے شریعت کے تمام احکام میں سے صرف اس مسئلے کو پیش کر کے اس پر اس قدر زور دیا کہ شہنشاہ نے غصے میں آ کر انہیں دربار سے نکلوا دیا اور عیسائی مذہب قبول کر لیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ روس کے 6 کروڑ آدمی عیسائی ہو گئے. یہ انداز ہے ہم سب کی تبلیغ کا. یہ میں اس لیے سنانا چاہتی تھی کہ ہم سب بھی ایک نقطے کسی کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کو اتنی شدت کے ساتھ بڑھا دیتے ہیں کہ دین کی باقی خوبصورتی سب مسخ ہو جاتی ہے، اور اس طرح ہم لوگوں کو دین کی طرح لانے کی بجائے ان کو اور دور بھگا دیتے ہیں، جس میں ہمارے اپنے بچے بھی شامل ہیں. ان کے ساتھ بھی ہم یہی رویہ کرتے ہیں کہ ارریلیونٹ باتیں، ارریلیونٹ ایشوز اور وہ چیزیں جو بعد میں آنی چاہیے ان کو پہلے سامنے لا کر ان معاملوں کو بگاڑ دے. اب آپ دیکھیں کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے آ کر یہی اعلان کیا تھا کہ لوگوں سور کھانا چھوڑ دو؟ کیا یہ تبلیغ کا پہلا نقطہ تھا؟ یہ آج ہم سب یہی کچھ کر رہے ہیں کہ جو چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ آ جائیں گی قرآن میں، جو گریجولی جو کچھ آ رہا ہے، ان سب چیزوں کو ہم ان کی ترتیب الٹنا چاہتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اگر مثلاً آپ کے پاس 30 کتابیں ہیں اوپر نیچے رکھی ہوئی ہیں، اگر آپ نمبر 30 کو نکالیں گے اوپر کی چھوڑ کر تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ سب دڑام سے گریں گی نا، کہ آپ نے کھینچ لی 30ویں اور ابھی آپ کہاں ہیں؟ پہلی اٹھانے والے تھے. ہم لوگ بھی قرآن کے 30ویں پارے میں مثلاً اگر ایک حکم ہے نا تو اس کو کہاں لانا چاہتے ہیں؟ پہلے سپارے میں جاننا چاہتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ساری ترتیب الٹتے ہیں، سب کچھ گراتے ہیں اور سب بے ادبی کر دیتے ہیں اپنے دین کی. تو ہم سب کو اس معاملے میں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اب مثلاً یہ مسئلہ، یہ جو آج میں نے آپ کو اس آیت کے ریفرنس سے بات کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مجلسوں میں آنا، یہ مجھ سے کوئی 20 دفعہ سوال ہو چکا ہے آپ کی طرف سے، اور میں ہمیشہ اس سوال کو اٹھا کر ایک طرف پھینکتی رہی ہوں کہ جہاں قرآن میں اس سے ریلیونٹ کوئی بات آئے گی وہاں ذکر آ جائے گا. اور آج میں گھر سے نہ پڑھ کر آئی نہ سوچ کر آئی کہ میں نے اس کا جواب دینا ہے، لیکن جو ہی آیت آئی تو فوراً اللہ تعالیٰ نے دل میں وہ چیز بھی ڈال دی کہ وہ مسئلہ بھی یہاں آ جائے. تو اسی طرح جب ہم کسی کو بتانے لگتے ہیں، آگے تبلیغ کرنے لگتے ہیں، تو خدا کے لیے اس نقطے کو ضرور ذہن میں رکھیں، اگر آپ سب کچھ چھوڑ کر صرف اس بات پہ جم گئے کہ لوگوں کو سور کھانے سے روک دیں، یا لوگوں کو کسی اور ایک خاص چیز کے کھانے سے روک دیں یا پہننے سے روک دیں، تو اس سے اسلام کا حسن ماند پڑ جائے گا. اس چیز سے پرہیز کیجئے. اور آپ دیکھیں کہ کیوں، میں بعض اوقات سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت تنقید کیوں کی ہے یہود و نصارہ کے علماء پر، اسی وجہ سے کہ دین کی حالت بگاڑنے میں ان کا ایک بہت بڑا کردار تھا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. نحمده و نصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورة الانعام. اس سورة کا نام انعام اس لیے رکھا گیا کہ اس میں انعام یعنی مویشیوں کی حرمت اور حلت کے بارے میں اہل عرب کے توہمات کی تردید کی گئی، اور لفظ الانعام بھی آیات میں موجود ہے. ابن عباس کی روایت ہے کہ یہ پوری سورت مکہ میں بیک وقت نازل ہوئی، یعنی ایک ہی خطبہ ہے. حضرت معاذ بن جبل کی چچا زاد بہن اسماء بنت یزید کہتی ہیں کہ جب یہ سورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی تھی، اس وقت آپ اونٹنی پر سوار تھے، میں اس کی نکیل پکڑے ہوئے تھی، اور بوجھ کے مارے اونٹنی کا یہ حال ہو رہا تھا کہ معلوم ہوتا تھا کہ اس کی ہڈیاں اب ٹوٹ جائیں گی، کیونکہ وہی جب اترتی تو بہت بوجھ ہوتا. روایات میں اس کی بھی تصریح ہے کہ جس رات یہ نازل ہوئی اسی رات آپ نے اس کو لکھوا دیا. یہاں ایک نقطہ نکلتا ہے چھوٹا سا، جس کا ذکر کرنا دلچسپی کا باعث ہوگا. وہ یہ کہ جس اونٹنی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے تھے، اس کی نکیل ایک خاتون کے ہاتھ میں تھی، جو خواتین کی ڈرائیونگ کا لائسنس ہے اسلام کے اعتبار سے. اور کبھی ایسا موقع ہو کہ خاتون ڈرائیونگ کر رہی ہو اور کوئی صاحب پیچھے بیٹھے ہوئے ہوں تو حرج کی بات نہیں ہے. بہرحال سورت مکی سورت ہے, 20 رکوع ہیں, 165 آیات ہیں. ترجمہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ, سب تعریف اللہ کے لیے ہے, الذی وہ ذات, خلق جس نے پیدا کیا, السماواتی آسمانوں کو, والارض اور زمین کو, وجعل اور بنائے, الظلماتی اندھیرے, والنور اور روشنی, ثم الذین پھر وہ لوگ, کفروا جنہوں نے کفر کیا, بربہم اپنے رب کے ساتھ, یعدلون برابر کر رہے ہیں, برابر قرار دیتے ہیں یعنی شرک کرتے ہیں, هو الذی وہ اللہ وہ ذات ہے, خلقکم جس نے پیدا کیا تم کو, من طین مٹی سے, ثم پھر, قضا طے کی, مقرر کی, اجلا مدت, و اجل اور ایک وقت, مسمن مقرر, اندہو اس کے پاس ہے, ثم پھر, انتم تم, تمترون تم شک میں پڑے ہوئے ہو, وَهُوَ اللَّهُ اور وہ اللہ, فِي السَّمَاوَاتِ آسمانوں میں ہے, وَفِي الْأَرْضِ اور زمین میں, يَعْلَمُ جانتا ہے, سِرَّكُمْ پوشیدہ تمہارا, چھپا ہوا تمہارا, وَجَهْرَكُمْ اور ظاہر تمہارا, وَيَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے, مَا تَكْسِبُونَ جو تم کمائی کرتے ہو, وَمَا تَأْتِيهِمْ اور نہیں آتی ان کے پاس, مِنْ آیَتٍ کوئی نشانی, مِنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ ان کے رب کی نشانیوں میں سے, الا مگر, کانو ہیں وہ, انہا اس سے, معرضین اعراض برتنے والے, منہ موڑنے والے, فقط تو تحقیق, کذبوا انہوں نے جھٹلایا, بالحق پہ حق کو, لما جب, جاءہم وہ آ گیا ان کے پاس, فسوف تو ان قریب, یأتیہم آئیں گی ان کے پاس, انباء خبریں, ما کانو جو تھے وہ, بہی ساتھ اس کے, یستہزئون مذاق اڑاتے, الم یرو کیا انہوں نے دیکھا نہیں, کم اہلکنا کتنی ہی ہلاک کر دی ہم نے, من قبلهم ان سے پہلے من قرن قوموں میں سے مکناہم بسایا ہم نے ان کو فی الارض زمین میں مالم جو نہیں نمکن ہم نے بسایا لکم تم کو وارسلنا السماء اور بھیجا ہم نے آسمان کو علیہم ان پر مدرارا بہت برسنے والا وجعلنا اور بنائی ہم نے الانہارا نہریں تجری بہتی ہیں من تحتہم ان کے نیچے سے فأہلکناہم پس ہلاک کر دیا ہم نے ان کو بذنوبہم بوجہ ان کے گناہوں کے وانشأنا اور اٹھائیں ہم نے من بعدہم ان کے بعد قرنن قومیں یا بستیاں آخرین دوسری ولو اور اگر نزلنا اتارتے ہم علیکا آپ پر کتاباً ایک کتاب فی قرطاس کاغذ میں فلمسوہ پھر وہ ہاتھ لگاتے اس کو ٹچ کرتے اس کو لمس بِأَيْدِيهِمْ ساتھ اپنے ہاتھوں کے لَقَالَ الَّذِينَ البتہ کہتے وہ لوگ کفرو جنہوں نے کفر کیا ان هَذَا نہیں یہ إِلَّا مگر سِحْرٌ جادو ہے مبین کھلم کھلا وقالو اور انہوں نے کہا لولا کیوں نہیں انزلا اتارا گیا علیہ اس پر ملکن کوئی فرشتہ ولو اور اگر انزلنا نازل کرتے ہم ملکن کوئی فرشتہ لقضی الامر البتہ فیصلہ کر دیا جاتا معاملے کا ثم لا ينظرون پھر وہ مہلت نہ دیے جاتے ولو اور اگر جعلناہ بناتے ہم اس کو ملکن ایک فرشتہ لجعلناہ البتہ بناتے ہم اس کو رجلن ایک انسان ہی وللبسنا اور البتہ ہم مشتبہ کر دیتے لبس علیہم ان پر ما یلبسون جس اشتباہ میں یہ اب پڑے ہوئے ہیں جس شبہ میں یہ مبتلا ہیں ولقد استہزئ اور البتہ تحقیق مذاق اڑایا گیا برسل کئی رسولوں کا من قبلک آپ سے پہلے فحاق تو گھیر لیا بالذین ان لوگوں کو سخرو جنہوں نے مذاق اڑایا منہم ان میں سے ما کانو جو تھے وہ بہی اس کا یا جس کا، یستہزئون مذاق اڑاتے،